أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم.
الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين، يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے پھر ہمیں آج ایک نکاح کی نسبت سے خوشی کا ایک اور موقع نصیب فرمایا. اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لا نحصی ثناء علیک، انت کما اثنیت علی نفسک. اللہ تعالی شانہ کریم ہے، اور کریم اسی کو کہتے ہیں جو دوسروں کو استحقاق کے بغیر عطا کرتا ہے. ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، اس کے باوجود اللہ تعالی شانہ ہمیں بار بار خوشیوں کے مواقع نصیب کرتے رہتے ہیں، تو میری یہ چاہت ہے کہ آج کے اس خوشی کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم سب ایسا مذاکرہ کریں، ایسی بات کریں اور ایسی بات سنیں، اور اس کے بعد ہم عزم کریں، پکا ارادہ کریں، جس کے نتیجے میں ہمیں ہمیشہ کی خوشیاں نصیب ہو جائے۔ حقیقی خوشی روحانی خوشی ہے، حقیقی خوشی وہ دین کی خوشی ہے، حقیقی خوشی وہ ہے جس میں اللہ بھی خوش ہو، حقیقی خوشی وہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں، حقیقی خوشی وہ ہے جو موت کے وقت بھی مسرت کا سامان بنے، حقیقی خوشی وہ ہے جو قبر میں بھی مسرتوں اور فرحتوں اور شادمانیوں کا ذریعہ بنے، حقیقی خوشی وہ ہے جو قیامت کے دن ہمیں اللہ کی عرش کے نیچے جگہ دلائے، حقیقی خوشی وہ ہے جو حساب کے وقت آسانی پیدا کرے، حقیقی خوشی وہ ہے جو ہمیں پل صراط پر نصیب ہو کہ ہم بجلی کی چمک کی طرح پار کر جائیں، حقیقی خوشی وہ ہے جو ہمیں جہنم سے بچنے کی شکل میں نصیب ہو، حقیقی خوشی وہ ہے جو ہمیں ہمیشہ کے لیے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی رفاقت میں، جنت میں داخلے کی شکل میں نصیب ہو۔ آج میرے بھائیو، جو خوشی کا دن ہے، ہماری بھتیجی کا نکاح ہو رہا ہے، ہمارے برادر عزیز مولانا اسماعیل صاحب زید مجدہم کی صاحبزادی کا نکاح ہو رہا ہے، شجاع الدین بھائی کے بیٹے جو ہمارے روحانی بیٹے ہیں مولوی تعمیر کا نکاح ہو رہا ہے، یہ جو شادی کی خوشی ہے، شادی یعنی دنیاوی اعتبار سے جسے ہم شادی کہتے ہیں، یہ خوشی دیر تک نہیں رہتی۔ جس کو ہم دنیاوی اعتبار سے شادی سمجھتے ہیں، یہ خوشی دیر تک نہیں رہتی۔ ہاں، اس شادی کے اندر دینداری کا پہلو ہوگا، تقوی کا پہلو ہوگا، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی فرما برداری کا پہلو ہوگا۔ تو یہ خوشی جو آج شروع ہو رہی ہے، یہ خوشی بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ میاں بیوی دونوں کی زندگی میں لطف جو ہے وہ کمی کی طرف نہیں جائے گا، بڑھوتری کی طرف جائے گا۔ وہ شادی جس میں تقویٰ نہ ہو، وہ شادی جس میں دینداری نہ ہو، وہ شادی جس میں اللہ کی اطاعت نہ ہو، وہ شادی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ ہو، وہ ایک دن کے لیے، دو دن کے لیے، تین دن کے لیے خوشی کا سامان بنتا ہے، اور پھر وہ خوشی کمی کی طرف جاتی ہے، اور وہ خوشی جس میں دینداری ہو، جس میں تقویٰ ہو، جس میں پرہیزگاری ہو، جس میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی فرما برداری ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، وہ خوشی بڑھوتری کی طرف جاتی ہے، اور بڑھتے 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 بالآخر وہ جنت کی شکل میں سب سے بڑی خوشی بن کر قیامت کے دن نصیب ہوتی ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ دلہا دلہن میں خوب محبت پیدا فرماوے، ان کو الفت والی، انس والی زندگی نصیب فرماوے، دینداری اور تقوی والی زندگی نصیب کرے،
اللہ تعالی شانہ کی رضا والی زندگی نصیب کرے، اس نکاح کو دین پر چلنے کا ذریعہ بنائے اور اس نکاح کو خدمت دین کا ذریعہ بنائے، ان دونوں کو اللہ تعالی شانہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے اور دونوں خاندانوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنائے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. اصل خوشی جو ہے میرے بھائی وہ دین میں ہے. تو آج آؤ ہم سب مل کر یہ ارادہ کریں، یہ عزم کریں کہ آج کے بعد زندگی اللہ کی فرما برداری کے مطابق انشاءاللہ گزرے گی، تاکہ ہمیں ابدی خوشی مل جائے، ابدی خوشی مل جائے. دیکھو دنیا جو ہے یہ چند روزہ ہے، دنیا چند روزہ ہے. حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کے درمیان کا یہ جو خلا ہے، یہ جو جگہ ہے، اس کو اگر چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے بھر دیا جائے، چھوٹے چھوٹے پیبلز سے بھر دیا جائے زمین اور آسمان کے درمیان کی جگہ کو، تو لاکھوں کروڑوں ابجوں کنکریاں جمع ہو جائیں گی. تو امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان کی جگہ کو اگر چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے بھر دیا جائے اور ہر 1000 سال کے بعد اس میں سے ایک کنکری کو ہٹایا جائے، 1000 سال کے بعد، تو 1000 سال کے بعد ایک کنکری گئی، 2000 سال کے بعد دوسری کنکری گئی، 3000 سال کے بعد تیسری کنکری گئی، 4000 سال کے بعد چوتھی کنکری گئی. تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ ساری کنکریاں ختم ہو جائیں گی، لیکن آخرت کی زندگی پھر بھی ختم نہیں ہوگی. آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیاوی زندگی کو تو زندگی کہنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. قرآن مجید اس دنیاوی زندگی کو زندگی کہنے کے لیے بھی تیار نہیں. اللہم لا عیش الا عیش الآخرة، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ زندگی نہیں ہے مگر آخرت کی زندگی، یعنی زندگی تو آخرت کی زندگی ہی ہے، زندگی تو آخرت کی زندگی ہی ہے. اس لیے کہ قیامت کے دن جب ہمارا حشر ہوگا اور اللہ تعالی شانہ ہم سے پوچھیں گے کم لبستم فی الارض عدد سنین، زمین میں تم کتنے سال رہے، تو جب ہم ہماری یہ 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ 100 سالہ زندگی پر غور کریں گے تو ہمیں وہ ایک دن یا ایک دن کا حصہ نظر آئے گی، یہ پوری زندگی. تو ہم کہیں گے اللہ سے کہ لبسنا یومن او بعد یومن، ہم ایک سال رہے، ہم ایک دن لگے گی، ہم ایک دن رہے یا ایک دن کا کچھ حصہ، ایک دن رہے یا ایک دن بھی نہیں پورا بلکہ ایک دن کا کچھ حصہ. یعنی جب آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہمارے سامنے ہوگی تو ہمیں یہ دنیاوی زندگی ایک دن جیسی لگے گی، 24 آور جیسی لگے گی، 20 آورز جیسی لگے گی، 18 آورز جیسی لگے گی، 15 آورز جیسی لگے گی، 10 آورز جیسی لگے گی. تو ایک شخص جو ہے وہ اللہ کو ناراض کر کے اپنی آخرت کو قربان کر کے اس 10 گھنٹے کی زندگی کے لیے سب کچھ قربان کرے، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے. عقل مندی کی بات یہ ہے کہ اس مختصر زندگی کی ناجائز لذتوں کو آخرت کے لیے قربان کرے. اللہ جل جلالہ وعم منوالہ بار بار آخرت کی فکر ہمیں دلاتے ہیں، بار بار آخرت کی فکر. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ جانتے ہیں کہ ہم سب کے پاس ایک نفس ہے جو بچے جیسا ہے، نادان ہے، اس نفس کی وجہ سے ہم دھوکے میں پڑ جاتے ہیں. اس لیے جیسے بچے کو بار بار یاد دہانی کرانی پڑتی ہے کہ اپنا ہوم ورک کرو، ایگزام آ رہے ہیں، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، یہ تمہارا نقصان ہوگا، یہ تمہارا نفع ہوگا، تو اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں سمجھا رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارا نفس بہت نادان ہے. النفس کالطفل، علامہ بصری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس جو ہے وہ نادان بچے کی طرح ہے، وہ ادھر ادھر گھومتا پھرتا ہے، ادھر ادھر چرتا رہتا ہے، ناجائز لذتوں کو تلاش کرتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں بار بار یاد دہانی کراتے ہیں کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. اللہ تعالی شانہ انسان کی تخلیق کا بیان فرماتے ہیں, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. یہ سب سے پہلا مرحلہ کہ اللہ تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا, ثم جعلناه نطفة في قرار مكين, پھر ہم نے اسے نطفہ بنایا, ثم خلقنا النطفة علقة, پھر ہم نے اسے جمع ہوا خون بنایا, ثم خلقنا النطفة علقة وخلقنا العلقة مدغة, اور ہم نے پھر اسے گوشت کا لوٹھڑا بنایا, وخلقنا المدغة عظاما, اور ہم نے پھر اسے ہڈی بنا دیا. وہ گوشت کا لوتھڑا جو تھا وہ سخت ہو گیا, ہڈی بن گیا. فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, پھر ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا. یہ چھ مرحلوں سے گزار کر ساتویں مرحلے پر ثم انشأناه خلقا آخر, ہم نے خوبصورت انسان بنا دیا. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. یہ اللہ تعالی شانہ سورة المؤمنون میں انسان کی تخلیق کے مراحل کو بیان فرماتے ہیں. سات مرحلے ہیں, پہلے مٹی کا خلاصہ, پھر نطفہ, پھر جمع ہوا خون, پھر گوشت کا لوتھڑا, پھر ہڈی, پھر ہڈی کے اوپر گوشت پوس, اور پھر جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے ایک خوبصورت انسان کی شکل میں. کل تک یہ نطفہ تھا جس سے نفرت کی جاتی تھی, کل تک یہ مٹی تھا جس کی طرف کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا, اب یہ خوبصورت بچہ ہو گیا جسے لوگ گلے لگاتے ہیں, ہر شخص اس سے پیار کرتا ہے. ماں بھی جو ہے بچے کو اپنے سینے پہ لٹا کے سو جاتی ہے, باپ بھی بچے کو سینے پہ لٹا کے سو جاتا ہے. انسان بنا دیا. اب انسان دنیا میں آئے تو اس کا بچپنا ہے, بچپنے کے بعد پھر اس کی جوانی ہے, جوانی کے بعد پھر ادھیڑ عمر, ادھیڑ عمر کے بعد پھر بڑھاپا. لیکن اللہ جل جلالہ عمن والہ نے انسان کی تخلیق کو بیان کرنے کے بعد, پیدائش کے بعد فوراً جس بات کا ذکر کیا وہ ہے آخرت کی زندگی. ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون, پھر اس کے بعد تم مرنے والے ہیں. یعنی ابھی تو پیدا ہوئی اور پیدا ہونے کے فوراً بعد ہی موت یاد دلائی جا رہی ہے. موت یاد دلائی جا رہی ہے کہ دنیا کی غفلت میں مت پڑنا, ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا کہ ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, جنازہ اٹھے گا, سب کچھ پیچھے رہ جائے گا. لوگ نماز جنازہ پڑھ کر قبر میں صرف کفن کے ساتھ رکھ دیں گے, صرف کفن کے ساتھ, ساتھ کوئی چیز نہیں آئے گی, نہ کچھ مال و دولت, نہ دھن جائے گا, فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. سکندر اعظم پوری دنیا پر چار لوگوں نے حکومت کی ہے, ان میں دو مسلمان تھے, دو غیر مسلم تھے. جو مسلمان تھے ان میں سے ایک ہے سکندر اعظم. سکندر اعظم پوری دنیا پر انہوں نے حکومت کی, پوری دنیا کی بادشاہت انہیں نصیب ہوئی. جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ جب مجھے دفن کرنے کے لیے قبرستان کی طرف لے جایا جائے تو کفن میں سوراخ کر کے میرے دونوں ہاتھوں کو باہر نکالنا, اور دونوں ہاتھوں کو باہر نکال کر اس طرح ہتھیلی کو کھول کر رکھنا تاکہ میری لاش کو لوگ اس حالت میں دیکھیں. تو لوگوں نے کہا کہ ایسا کیوں کریں ہم, تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ دیکھیں کہ جس شخص نے پوری دنیا پر حکومت کی وہ بھی جب دنیا میں آیا تھا تو خالی ہاتھ آیا تھا, دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے. سب کچھ پیچھے رہ جائے گا میرے, سب کچھ, نہ کچھ مال و دولت نہ دھن جائے گا, فقط ساتھ تیرے کفن جائے گا. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. پھر تمہیں مرنا ہے, مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کر کے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اٹھایا جائے گا اور پیش کیا جائے گا. نکاح کا بیان دیکھیے, نساؤکم حرث لکم فاتو حرثکم انا شئتم. یہ ازدواجی زندگی کے مسائل بیان ہو رہے ہیں کہ یہ تمہاری بیویاں ہیں, یہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیت ہیں. نساؤکم حرث لکم, یہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیت ہیں. اس میں اشارہ کیا ہوا؟ اشارہ یہ ہوا کہ شادی کے مقاصد میں سے جو اہم مقصد ہے وہ ہے اولاد صالح. نسا حکم حرس القم الان باشرو ہن وبتگو ما کتب اللہ لکم. دیکھو یہاں پر بھی اشارہ ملتا ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کو حکم فرما رہے ہیں کہ شروع شروع میں کچھ مسائل ایسے تھے کہ جن کی وجہ سے راتوں کو رمضان المبارک میں میاں بیوی کے تعلقات قائم کرنا جائز نہیں تھا. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس میں رخصت پیدا کر دی, اور رخصت پیدا کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اب تمہارے لیے مغرب سے لے کر صبح صادق تک میاں بیوی کے تعلقات قائم کرنا جائز ہے, لہذا تم میاں بیوی کے تعلق قائم کرو اور وابتغوا تم تلاش کرو اس چیز کو جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے. یعنی میاں بیوی کے تعلق کو قائم کرتے ہوئے ذہن میں یہ رہے کہ اللہ مجھے نیک صالح اولاد نصیب کرے. میاں بیوی کے تعلقات کو قائم کرتے ہوئے یہ خیال رہے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک غزوے سے جب ہم واپس ہو رہے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین میں سے کچھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے جب مدینہ منورہ قریب آیا, اور کچھ لوگوں نے اجازت لی اور اجازت لے کر کے جلدی مدینہ منورہ چلے گئے. میری بھی نئی نئی شادی ہوئی تھی, اور نئی نئی شادی کو چھوڑ کر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینی جد و جہد کے لیے نکلا تھا. تو جب ہم واپس لوٹے تو میں نے بھی اجازت دی کہ میں بھی آگے چلا جاؤں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی, اور اجازت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا الکیسا, ہوشیاری سے کام لینا. اب حضرات محدثین نے اس میں بحث کی ہے کہ کیا مطلب اس کا کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کام سے فارغ ہو گئے, اب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دے کر گھر جا رہے ہیں اپنی نئی نویلی دلہن کے پاس. کچھ ہی مدت ہوئی تھی شادی کو, اور دین کے تقاضے کی وجہ سے باہر چلے گئے تھے, اب واپس لوٹ رہے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم اب گھر جا رہے ہو اپنی دلہن کے پاس, تو ہوشیاری سے کام لینا. تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی وغیرہ نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ جب تم اپنی بیوی سے ملاقات کرو اور میاں بیوی کے تعلقات قائم کرو تو ہوشیاری سے کام لینا, اور یہ نیت کرنا کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے اس کے نتیجے میں اولاد صالح عطا کرے. یہ نکاح جو ہے نکاح, یہ صرف عیاشی کے لیے نہیں ہوتا. نکاح صرف عیاشی کے لیے, دھنگا مستی کے لیے, صرف پانی بہانے کے لیے, لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے نکاح کا یہ مقصد نہیں ہے. دلہا دلہن کو اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے. نکاح کے مقاصد کیا ہیں, کیا نیت کرنی چاہیے؟ سب سے پہلی نیت یہ کرنی چاہیے کہ ہم نکاح اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم دونوں اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں. دلہا بھی یہ نیت کرے, دلہن بھی یہ نیت کرے کہ نکاح کے بغیر اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے انسان میں جو ایک فطری خواہش اور چاہت رکھی ہے اس کی وجہ سے نظر ادھر ادھر گھومتی ہے, برے برے خیالات آتے ہیں جس کے نتیجے میں غلط کام بھی ہوتے ہیں, زنا تک بھی پہنچ سکتے ہیں, اور اگر زنا تک نہیں تو زنا کے مقدمات تو وجود میں آ ہی جاتے ہیں. تو اگر میں شادی کر لوں گا تو اپنی خواہش جو ہے وہ صحیح جگہ پہ خرچ ہو جائے گی, خواہش ہی جب نہیں رہے گی تو ان گناہوں سے میں بچ جاؤں گا. دلہا بھی یہ نیت کرے, دلہن بھی, کہ میں نیت اس لیے کر رہی ہوں, میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ گناہوں سے بچ جاؤں, میری زندگی میں تقویٰ آ جائے. شادی کے بغیر گناہوں سے بچنا میرے لیے بہت مشکل ہے, اس لیے گناہوں سے بچنے کے لیے میں نکاح کر رہا ہوں. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے, اس کے پاس وسائل ہے, نکاح کی طاقت رکھتا ہے, تو اسے چاہیے کہ نکاح کر لے, اس لیے کہ نکاح کرنے کی وجہ سے گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے. نکاح کرنے کی وجہ سے نگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلی نیت یہ کرنی چاہیے. دوسری نیت یہ کرنی چاہیے کہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شادی کی ہے، اس لیے میں اس سنت کو ادا کرنے کے لیے نکاح کر رہا ہوں. اور تیسری نیت یہ کرنی چاہیے کہ میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ اس نکاح کے نتیجے میں نیک اولاد وجود میں آئے گی، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ ہوگا. نیک اولاد وجود میں آئے گی، وہ علم حاصل کرے گی، وہ محدث بنے گی، مفسر بنے گی، عالم دین بنے گی، ولی بنے گی، اور اس کی وجہ سے امت کو نفع ہوگا. میں اس لیے نکاح کر رہا ہوں کہ اولاد وجود میں آئے گی، وہ اولاد دین کی حفاظت کرے گی، دین کی اشاعت کرے گی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر چلے گی. تو نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیت ہے. کھیت، یہ کھیت کہہ کر کے اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ جب تم میاں بیوی کے تعلقات قائم کرو تو اس بات کا خیال رکھو کہ مقصد یہ ہو کہ نیک صالح اولاد نصیب ہو. کھیت، کھیت، یہ کھیت جو ہے وہ بنجر نہ پڑی رہے. جو لوگ بغیر کسی شرعی وجہ کے برس کنٹرول کرتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ 10 بیگھا 20 بیگھا زمین خرید لی اور اس میں کھیت نہیں کرتے. 10 بیگھا 20 بیگھا زمین پڑی رہے تو پوری دنیا اسے بیوقوف کہے گی کہ اس 10 بیگھے 20 بیگھے زمین میں کھیتی کر کے یہ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپیے ہر سال کما سکتا ہے. اور دیکھو ایسی ہی بنجر زمین پڑی ہوئی ہے، کتنا نقصان کر رہا ہے. تو اولاد صالح جب دنیا میں آتی ہے، اولاد دنیا میں آتی ہے، پھر وہ نیک بنتی ہے، وہ ماں باپ کے لیے کتنا بڑا اسٹ ہے آخرت کے اعتبار سے اس کا مجھے اور آپ کو اندازہ ہوتا میرے بھائیوں، تو کبھی برتھ کنٹرول کا ہم سوچتے نہیں. اگر بیوی کی صحت وغیرہ کی مجبوری کی بنیاد پر اگر ہمیں برتھ کنٹرول کرنا بھی پڑتا مفتیوں کے کہنے کی وجہ سے، ڈاکٹروں کے کہنے کی وجہ سے، تو ہمیں ایک قسم کا غم ہوتا کہ میرا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، میرا نقصان ہو رہا ہے. آج کل میرے بھائیو چونکہ دنیاوی نقطۂ نظر سے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں حیا آتی ہے، شرم لگتی ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ اس کے یہاں بہت اولاد ہے. پھر ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ اگر اولاد پیدا ہوتی رہی ان کی وجہ سے ہم گھومنے پھرنے سے قاصر رہیں گے، یہ بچوں کی وجہ سے ہم آکیوپائی ہو جاتے ہیں. اسی لیے تو ہماری بچیاں اور ہمارے بچے جلدی شادی نہیں کرتے، جلدی شادی نہیں کرتے. حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ، ایک قول کے مطابق دونوں باپ بیٹوں کے درمیان 11 سال کی عمر کا فاصلہ تھا اور دوسرے قول کے مطابق 13 سال کی عمر کا فاصلہ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ 11 سال کے یا 13 سال کے ہوئے اس وقت ان کے یہاں اولاد ہو گئی تھی اور سینس آف ریسپانسبلٹی بھی تھی کہ انہوں نے پھر اس بچے کی تربیت کیسے کی کہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ محدث بن گئے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ 11 12 13 14 سال کی عمر میں بچے شادی کر کے اپنے ماں باپ کے حوالے کرتے تھے، نہیں، اپنے پیروں پہ کھڑے رہتے تھے، وہ ذمہ دار ہوتے تھے. 11 12 13 سال کی عمر میں جان کو جوکھوں میں ڈال کر وہ دینی جد و جہد کے لیے نکل پڑتے تھے، پورے ریسپانسیبل لوگ تھے. 18 سال کی عمر میں بڑے بڑے لشکروں کی قیادت کی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین نے. 18 19 سال کی عمر میں پورے شہر کی گورنری کی ہے انہوں نے. یہ تو آپ جیسا ماحول بنائیں گے ویسا ہوگا، ماحول بنائیں گے ویسا ہوگا. یہاں یہ جتنے بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے 16 16 سال کی عمروں میں شادی کر کے گھر بسایا تھا، خود کھیتیاں کی ہے اور خود اپنے پیروں پہ کھڑے رہے ہیں، حالانکہ اس وقت ایجوکیشن وغیرہ بھی اتنا نہیں تھا. جیسا ماحول آپ بنائیں گے ویسا ہوگا، جیسا مزاج بنائیں گے ویسا ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی 16 16 سال کی عمر میں شادی کرانا شروع کر دو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی برتھ کنٹرول جو ہے، برتھ کنٹرول بغیر ضرورت کے جو ذہن بن گئے ہیں کہ 2 بچے ہو گئے بس ہو گیا، 3 بچے ہو گئے ہو گیا، 4 بچے ہو گئے ہو گیا، پیسوں کے معاملے میں ایک لاکھ پاؤنڈ جمع ہو گئے ہو گیا نہ، دو لاکھ چاہیے، تین لاکھ چاہیے، چار لاکھ چاہیے، پانچ لاکھ چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی قدر و قیمت ہمیں معلوم ہے. یہ اولاد ہمیں آخرت میں کتنی کام آئے گی، اگر وہ مجھے اور آپ کو پتا ہوتا میرے بھائیو تو ہم بھی بہت ساری اولاد پیدا کرنے کی کوشش کرتے، ہمیں بھی شوق ہوتا، ہمیں بھی شوق ہوتا. تو نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیت ہے، کھیت. اور کھیت جو ہے وہ بنجر نہیں پڑی رہنی چاہیے، کھیت بنجر نہیں پڑی رہنی چاہیے. تو یہ ازدواجی زندگی کے تعلقات کے مسائل بیان کیے، اور چونکہ اس میں تمہاری بیویاں کھیت ہیں لہذا اس میں بیج ڈالو، تو اس بیج کو ڈالنے کے نتیجے میں لذت بھی محسوس ہوتی ہے. تو یہ خیال آ سکتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس لذت ہی میں پڑا رہے آدمی، دلہا میاں بس اس لذت ہی میں پڑے رہے، جیسا کہ ہوتا ہے عام طور پر شادی کے بعد لذتوں میں پڑ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو ایک سال، دو سال، تین سال، چار سال تک جان بوجھ کے بچے پیدا نہیں ہونے دیتے، جان بوجھ کے. حالانکہ شادی کے مقاصد میں سے اہم مقصد یہ ہے کہ اولاد پیدا ہو. اگر کسی کے یہاں بہت جلدی علوق ہو جائے اور اللہ جل جلالہ عام منوالو اسے اولاد کی بشارت دے تو یہ خوشی کی بات ہے کہ اللہ جل جلالہ عام منوالو اتنی بڑی نعمت ہمیں دے رہے ہیں. تو کہیں لذتوں میں ہی پڑھ کر کے زندگی نہ گزارے، اس لیے آگے کیا فرمایا اللہ نے، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ. یہ دلہاؤں کو کہا جا رہا ہے، دلہنوں کو کہا جا رہا ہے کہ شادی کے بعد شادی کی لذت تو تمہیں ملے گی، اس لیے کہ جائز لذت یہ تمہارے لیے ہے. شادی کے بعد دلہا دلہن آپس میں جو کچھ بھی کرتے ہیں، یہ چونکہ اب شرعی حد میں، جائز حد میں رہ کر کرتے ہیں اور ناجائز سے بچنے کا ایک سبب بنتا ہے، اس لیے ہر کام پر ان کو اجر و ثواب ملتا ہے. میاں بیوی آپس میں تعلقات قائم کرتے ہیں، اس پر ان کو اجر و ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ جو آپس میں میاں بیوی تعلقات قائم کرتے ہیں وہ زنا سے بچ جاتے ہیں، بد نظری سے بچ جاتے ہیں. جائز جگہ پر ایک شوہر جو ہے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھتا ہے، ایک عورت اپنے شوہر کے منہ میں لقمہ رکھتی ہے، اس پہ بھی اجر و ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ صحیح جگہ پہ یہ لوگ لطف اندوز ہو رہے ہیں. لیکن اسی کو مقصود نہیں بنانا چاہیے، بلکہ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے آگے بھی بھیجو. بس میرے بھائیو یہی پیغام ہے آج کا کہ آخرت کی فکر کر کے اپنے لیے آگے بھی کچھ بھیجو، تاکہ آج کی یہ شادی کی خوشی آج تک ہی محدود نہ رہے بلکہ پوری زندگی دنیا میں بھی خوشی محسوس رہے اور آخرت میں ہمیشہ کی خوشی کا ذریعہ بھی یہ بنے. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، آگے بھیجو، آگے آگے بھیجو، آگے بھیجو میرے بھائیو. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. اور آگے جو بھیجو گے، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، جو کچھ تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے یہاں پاؤ گے، اور جو آگے نہیں بھیجو گے، جو پیچھے رہ جائے گا یہ یہی رہے گا، مال جو پیچھے رہ گیا وہ وارثوں کا، وارثوں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ کہ تم میں سے کون ہے جس کو اس کے وارث کا مال زیادہ محبوب ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ نا ہم میں سے تو کوئی بھی نہیں ہے، ہمیں اپنے مال سے جتنی محبت ہے اتنی بیٹے کے مال سے محبت نہیں ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر سنو، جو تم آگے بھیجو گے وہ تمہارا ہے، جو پیچھے چھوڑ کے جاؤ گے وہ تمہارا وارث کا ہے. اگر تم اپنے مال کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہو تو آگے بھیج دو، اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، نمازیں پڑھی، نفل پڑھی، تسبیحات پڑھی، تلاوت کی، یہ سب آگے چلا جائے گا. جو کچھ آگے بھیجو گے بھلائی ہو، ماں تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، ما عندکم ينفد، جو کچھ تمہارے پاس رہے گا یہ ختم ہو جائے گا، یا تو تم آگے چلے جاؤ گے یہ چیزیں پیچھے رہ جائیں گی، یا کبھی تم بینک کرپٹ ہو جاؤ گے یہ چیزیں چلی جائے گی اور تم پیچھے رہ جاؤ گے. قلاش، ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو کچھ اللہ کے یہاں تم بھیجو گے وہ ہمیشہ باقی رہے گا. ایک قصہ سناؤں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح فرمائی، اور بکری ذبح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مال کو، یہ بکری کا گوشت تقسیم کر دو. تقسیم کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کا بہت زیادہ فکر تھا، تو بار بار پوچھتے تھے کہ بھئی تقسیم ہو گیا تقسیم ہو گیا تقسیم ہو گیا. اخیر میں کہا کہ ہاں سب کچھ تقسیم ہو گیا, مونڈے کا یہ شولڈر کا گوشت باقی رہ گیا ہے, ہم نے آپ کے لیے تھوڑا گوشت اس میں سے رہنے دیا ہے. تو انہوں نے یہ جملہ کہا, ما بقی منہا الا کتیفہا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکری پوری کی پوری چلی گئی, اس میں سے صرف ایک مونڈا بچ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نہیں تم نے غلط سمجھا, بکری پوری کی پوری چلی گئی اور مونڈا رہ گیا, نہیں مونڈا چلا گیا اور پوری بکری رہ گئی. یہ مونڈا جو رہ گیا اور اسے ہم کھائیں گے یہ چلا گیا, اور جو بکری تم نے غریبوں میں تقسیم کر دی وہ تو آخرت میں چلی گئی, اس کا ثواب ہمیشہ کے لیے اب ہمیں ملتا رہے گا. وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, یہ دلہا میاں کو بھی نصیحت ہے, میری بیٹی دلہن کو بھی نصیحت ہے, وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, خوشی سے رہو محبت سے رہو, شرعی حد میں رہ کر لطف والی زندگی گزارو, لیکن ہمیشہ یہ بات یاد رکھو کہ اللہ نے مجھے اس دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا ہے, مجھے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے ہم دونوں کو اس طرح کی زندگی گزارنی ہے کہ ہم آگے بھیجتے رہیں آگے کی زندگی کے لیے. ایسا نہ ہو کہ یہاں تو آدمی امیر ہو اور آخرت میں فقیر ہو جائے, یہاں اگر فقیر رہا اور آخرت میں امیر رہا تو بہت اچھا. آگے کے لیے بھیجو, وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ, اچھا آگے بھیجے آگے بھیجو. اب آگے کیسے بھیجیں گے, آگے آگے بھیجنے کا طریقہ کیا ہے, تو آگے بتائے وَاتَّقُوا اللَّهَ, آگے اپنے لیے آخرت میں سامان بھیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچو. اللہ نے جن کاموں کو فرض کیا ہے ان کاموں کو کرو, اللہ نے جن کاموں کو واجب کیا ہے ان کاموں کو کرو, پھر اللہ نے جن کاموں کو حرام کیا ہے ان سے بچو, اللہ نے جن کاموں کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے ان سے بچو, پھر مزید اس پر مکروہ تنزیہی سے بچو, سنت موکدہ پر عمل کرو, سنت غیر موکدہ پر عمل کرو, مستحبات کو بجا لاؤ, نوافل آپشنل ڈیڈز جتنی ہو سکے کرو, جتنا ہو سکے آگے بھیجو آگے بھیجو آگے بھیجو. ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تو تم امیر ہو اور وہاں جا کر کے دیکھو گے غریب, الٹا ہونا چاہیے کہ یہاں کم ہے اور وہاں جائیں تو بہت زیادہ. تو اپنے لیے آگے بھی بھیجو, دنیا کی لذتوں میں مت پڑے رہو, آگے بھی بھیجو. اور آگے بھیجنے کا طریقہ کیا ہے, وَاتَّقُوا اللَّهَ, ان باتوں سے ڈرو اور بچو جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں. اور اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے, وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ, ہر وقت یہ خیال رکھو کہ ایک دن اللہ سے ملاقات کرنی ہے, ایک دن اللہ کو ملنا ہے, ایک دن اللہ کو منہ دکھانا ہے. ابھی مولانا نے جو جس سورت کی تلاوت کی اس میں یہی ہے کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, تمہارے اوپر دو رجسٹرار ہیں, دو لکھنے والے ہیں, ان کا نام ہے کرامن کاتبین, يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ, جو کچھ تم کرتے ہو ان کو پتا چلتا ہے, وہ لکھتے رہتے ہیں. اور پھر جب تم قیامت کے دن جاؤ گے اللہ کے دربار میں تو جو اچھے ہوں گے ان کو اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ, ابرار کو نعمتوں میں رکھا جائے گا, وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَهِيمٍ, اور نافرمانوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا. یہ خیال کرو بار بار, یہ خیال کرو, جب یہ خیال کرو گے تو اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچنا آسان ہو جائے گا, اور جب اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچنا آسان ہو جائے گا تو آخرت کے لیے جو کچھ بھیجنا ہے وہ پارسل جانے شروع ہو جائیں گے, اور جب یہ شروع ہو جائے گا تو وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, یہ کامل مومن ہو جائے گا, اور کامل مومن ہو جائے گا تو اسے خوشخبری سناؤ, خوشخبری اس بات کی سناؤ کہ دنیا میں تمہاری اس دیواجی زندگی بھی بہت عمدہ رہے گی, بہت پیار رہے گا, اور حالات اگر تمہارے اوپر آئے, اللہ ان کو کامل عافیت والی زندگی نصیب کرے, لیکن اگر حالات آئے بھی, فقیری آ گئی, اس فقیری میں ان کو وہ لذت آئے گی دینداری کی وجہ سے جو امیری میں نہیں آئے گی. اگر دونوں بیمار ہو گئے, دو میں سے کوئی ایک بیمار بھی ہو گیا, تو اس بیماری میں وہ لذت آئے گی جو اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو صحت میں نہیں آتی. اگر ذلت کا سامنا کرنا پڑا تو دونوں کو ذلت میں وہ مزہ آئے گا جو اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو عزت میں نہیں آتا. وبشر المؤمنين، بشارت دے دیجئے ان کو سکون کی، بشارت دے دیجئے ان کو عافیت کی، بشارت دے دیجئے ان کو لطف کی، بشارت دے دیجئے ان کو چین کی، بشارت دے دیجئے ان کو سکون کی، بشارت دے دیجئے ان کو برکات کی، بشارت دے دیجئے ان کو خیرات کی، ہر قسم کی خیر، برکت، سلامتی کی، دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، اور پل صراط پر بھی، اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخلے کی ان کو بشارت دے دیجئے. بس میرے بھائیو، یہ نصیحت صرف دلہا دلہن کو نہیں، یہ نصیحت میری ذات کو بھی ہے، یہ نصیحت آپ سب دوستوں کو بھی ہے، گھر میں جو میری مائیں بہنیں اس وقت سن رہی ہیں ان کو بھی ہے، جو شادی کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں عورتیں ان سب کو بھی ہے. کہ دیکھو اللہ کتنا کریم ہے، ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ہم نمازیں نہیں پڑھتے، ہم پردہ نہیں کرتے، بے پردگی کی زندگی گزارتے ہیں، ہم لوگ فلموں میں وقت ضائع کرتے ہیں، ہم لوگ میوزک سننے میں اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں، ہم غیبتوں میں مبتلا ہیں، ہم ایک دوسرے پر بہتان باندھتے ہیں، سلانڈر کرتے ہیں، ہم لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، ہم مار پیٹ کرتے ہیں لوگوں کو، کتنی کتنی برائیاں ہیں ہماری زندگیوں کے اندر، اس کے باوجود اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہمیں رشتے دیتے ہیں، اچھے رشتے دیتے ہیں، پھر شادیاں ہوتی ہیں، منگنیاں ہوتی ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں، اچھا اچھا کھانا ملتا ہے، اچھے اچھے کپڑے ملتے ہیں، ہم بیماری میں مبتلا نہیں ہوتے، فجر کی نماز نہیں پڑھی پھر بھی عمدہ ناشتہ ملتا ہے، ظہر کی نماز نہیں پڑھی پھر بھی دوپہر کا عمدہ کھانا ملتا ہے، عصر کی نماز نہیں پڑھی پھر بھی ٹی ٹائم پر اچھی چائے ملتی ہے، شام کی مغرب کی نماز نہیں پڑھی پھر بھی عمدہ کھانا ملتا ہے، عشاء کی نماز نہیں پڑھی پھر بھی آرام کی نیند مل جاتی ہے. گناہوں میں لت پت، لیکن نکتے لگتے ہیں، سیاہ نکتے دل پر، پیشانی پر نہیں. سوچو میرے بھائیو، اگر زینا کرنے والی کی پیشانی پہ زینا کا نکتہ لگ جاتا وہ گھر سے باہر نکل سکتا، غیبت کرنے والی کی پیشانی کے اوپر اگر سیاہ نکتہ لگ جاتا وہ کسی کو منہ دکھا سکتا، فلم دیکھنے والے کی پیشانی پہ اگر نکتہ لگ جاتا وہ کسی کو منہ دکھا سکتا. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بچاتے ہیں، ہمارے گناہوں کو چھپاتے ہیں، ہمیں بچاتے ہیں، ہمارے گناہوں کو چھپاتے ہیں، نکتے دل پر لگتے ہیں، دل پر، اور بندہ جو ہے چھپ کے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، پھر وہ دھبا بھی دھل جاتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں. تو ایسے کریم آقا کے ساتھ دشمنی میں زندگی گزارنی چاہیے یا اس کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے؟ دوستی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ شانہ سالہ سال سے یہ ساری نعمتیں دے کر ہمارے ساتھ محبت کا ہاتھ بڑھا رہا ہے، کمی ہماری طرف سے ہے، کوتاہی ہماری طرف سے ہے کہ ہم نے اللہ کا ہاتھ نہیں پکڑا ہے. میرے بھائی، اللہ کے ہاتھ کو پکڑ لیجئے آج، اور آج یہ طے کر لیجئے کہ آج سے انشاءاللہ ہماری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزرے گی. اگر ایسا نہیں کیا ہم نے، ایسا نہیں کیا، تو جب ہم قبر میں جائیں گے، جب ہماری روح نکلے گی، تو میں اور آپ بس زبان حال پکار پکار کر کہیں گے، تھی فقط غفلت ہی غفلت، عیش کا دن کچھ نہ تھا، تھی فقط غفلت ہی غفلت، عیش کا دن کچھ نہ تھا، ہم جسے سب کچھ سمجھتے تھے وہ لیکن کچھ نہ تھا. ہم جسے سب کچھ سمجھتے تھے، آج پتا چلا کہ کچھ بھی نہیں. یہ فیکٹریاں اور یہ دکانیں اور یہ بڑے بڑے مکانات اور یہ اچھی اچھی گاڑیاں اور یہ پاؤنڈ اور ڈالر، اس سے سٹیٹس نہیں بنتا. سٹیٹس بنتا ہے تقوی کی وجہ سے. اللہ کی نظر میں مال کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کی نظر میں حیثیت تقوی کی ہے. تقوی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ معزز اللہ کی نظر میں وہ شخص ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا ہے. غریب ہے اور تقوی ہے وہ سٹیٹس والا، مالدار ہے تقوی ہے سٹیٹس والا، بیمار ہے تقوی ہے سٹیٹس والا، ذلیل ہے تقوی ہے سٹیٹس والا. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ، اب حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کیسی ذلت کی زندگی مکہ مکرمہ میں گزار رہے تھے. مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، کوٹا جاتا تھا، ان کو زمین پر گھسیٹا جاتا تھا، ان کے سینے کے اوپر پتھر رکھا جاتا تھا، گرم گرم ریتوں پہ لٹایا جاتا تھا. تو کیا اللہ کی نظر میں وہ چھوٹے تھے؟ نہیں، اللہ کی نظر میں بہت بڑے تھے، بہت بڑے تھے، بہت بڑے تھے، اتنے بڑے، اتنے بڑے. حضرت سمیہ اتنی بڑی، حضرت عمار اتنے بڑے، حضرت یاسر اتنے بڑے کہ پوری دنیا مل کر ان کے سٹیٹس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس لیے میرے بھائیو، اپنے زندگی میں تقوی لاؤ، آخرت کے لیے فکر آخرت پیدا کرو، قبرستان کی زیارت کرو، موت کو یاد دلانے والی چیزوں کی بات چیت کرو، اس سے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. ایسی محفلوں میں آ کر کے بیٹھو، مسجد میں آؤ، مجلسوں میں بیٹھو، دین کی باتیں ہفتے میں کم سے کم ایک مرتبہ دین کی بات سنو، ہفتے میں ایک مرتبہ کم سے کم دین کی بات سنو. چاہے بیان اگر ایک گھنٹے کا ہے تو 15 منٹ بیٹھ کے اٹھ جاؤ، 10 منٹ بیٹھ کے اٹھ جاؤ، لیکن ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور سنا کرو. جس مسجد میں آپ کا دل لگے، جس عالم کے ساتھ آپ کا دل لگے، لیکن ضرور بیٹھو، ایک بیان ضرور سنو ہفتے میں، ایک مرتبہ ضرور سنو. اچھی اچھی اچھے اچھے علماء کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھو تاکہ آخرت کی فکر سمجھ میں آوے، دنیا کی حقیقت سمجھ میں آوے، اور ہم صحیح فیصلہ کرنے والے بن جائیں. تو اگر آخرت کی فکر ہوگی تو اس کے نتیجے میں اللہ کی نافرمانی سے بچاؤ ہوگا، نافرمانی سے بچاؤ ہوگا تو آخرت میں سب کچھ بھیجنا شروع ہو جائے گا، اور جب ایسا ہوگا تو ایسے شخص کے لیے بشارت ہی بشارت ہے. اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، اللہ تعالیٰ شانہ آج کے نکاح میں خوب خیر و برکت پیدا فرماوے، اللہ تعالیٰ اس نکاح کی وجہ سے جو یہاں جمع ہوئے ہیں گھر میں، جہاں جہاں عورتیں آج کی اس خوشی میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ ان سب کے لیے دائمی خوشی کا فیصلہ فرما دے. اور دنیا میں جتنے لوگ بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ سب کی مصیبتوں کو دور فرمائے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کی بیماریوں کو دور فرمائے، اور انہیں دنیاوی عافیت بھی عطا فرماوے، دنیاوی خوشیاں بھی نصیب فرمائے، اور موت کے وقت اللہ تعالیٰ شانہ ایسے کام کروائے کہ حسن خاتمہ نصیب ہو، اور اللہ تعالیٰ شانہ قبر کے عذاب سے بچائے، قیامت کے دن کی پکڑ سے بچائے، اور بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ شانہ جنت الفردوس میں انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی رفاقت عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا.
اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين الصالحين والصالحات، وألف بينهما كما ألفت بين الطيبين والطيبات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یسر و سہولت کا، عفو و عافیت کا معاملہ فرما، فضل و عنایت کا، حفظ و امان کا معاملہ فرما. یا ارحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین، ہم گنہگار ہیں، ہم بڑے نالائق ہیں. یا ارحم الراحمین، ہم گناہوں میں لطپت ہیں. یا ارحم الراحمین، ہمیں ہمارے جرموں کا اعتراف ہے. یا ارحم الراحمین، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے. الہ العالمین، تو ہماری تمام تر نالائکیوں کے باوجود ہم پر نعمتیں نچھاور کرتا رہتا ہے. الہ العالمین، الہ العالمین، ہمیں ہمارے اوپر خوشیاں برساتا رہتا ہے. اے ارحم الراحمین، ہمیں حقیقی معنی میں تیرے شکر گزار بندے بنا دے، تیرے شکر گزار بندے بنا دے، تیرے شکر گزار بندے بنا دے. تیری نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما، تجھے ناراض کرنے والے ہر کام سے ہماری حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین، تجھے ناراض کرنے والے کاموں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. الہ العالمین، تجھے راضی کرنے والے کاموں کی رغبت ہمیں نصیب فرما. اے اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. اے رب الرحیمین، ہم سے راضی ہو جا، اے رب الرحیمین، ہم سے راضی ہو جا. خدا کی قسم، نہ اٹھ سکے گا قیامت تک جسے تو نے اپنی نظروں سے گرا کے چھوڑ دیا. اے رب الرحیمین، نظر کرم فرما، نظر کرم فرما، نظر کرم فرما. محرومی سے ہمیں بچا لے، محرومی سے ہمیں بچا لے، محرومی سے بچا لے. فکر آخرت نصیب فرما، مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، ہمارے گردوں میں پردے کا رواج ڈال دے. الہ العالمین، فلموں کا، موسیقی کا رواج ختم فرما. الہ العالمین، غیبتوں کی، بہتان تراشی کی. الہ العالمین، محفلوں سے ہماری عبادت فرما، لایانی سے ہماری عبادت فرما. الہ العالمین، زبان پر کنٹرول کی توفیق عطا فرما. اے رب الرحیمین، اے رب الرحیمین، اے رب الرحیمین، ہم سے لوگوں کو بہت تکلیفیں پہنچتی ہیں. الہ العالمین، اس گناہ سے بچا لے، گناہ سے بچا لے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے بچا لے. الہ العالمین، ہم سے ہماری بیویوں کو تکلیف پہنچتی ہے، ہمارے ماں باپ کو تکلیف پہنچتی ہے، ہمارے شوہروں کو تکلیف پہنچتی ہے، بھائیوں کو، بہنوں کو، رشتے داروں کو، دوست احباب کو. الہ العالمین، ہر ایک کو تکلیف پہنچتی ہے. الہ العالمین، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے. الہ العالمین، ہم نے آج جو ارادے کیے ہیں دین پر چلنے کے، الہ العالمین، اس میں ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما، اس میں پختگی نصیب فرما، اس پر استقامت نصیب فرما. الہ العالمین، علماء کی مجلسوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ان کی محفلوں میں بیٹھ کر دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین، تعلی سے، کبر سے، حسد سے، الہ العالمین، ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، رحم کا کرم کا معاملہ فرما، رحم کا کرم کا معاملہ فرما، رحم کا کرم کا معاملہ فرما. الہ العالمین، آج کی اس نکاح میں خوب خیر و برکت پیدا فرما، دلہا دلہن کو خوب محبت عطا فرما، مودت عطا فرما، انہیں انس والی، الفت والی زندگی نصیب فرما. اے ارحم الراحمین، اتفاقی
اتحاد والی زندگی نصیب فرما الہ العالمین. اس نکاح کو گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنا, ان کی زندگیوں میں تقوی میں ترقی کا ذریعہ بنا یا رب الرحیمین. اس نکاح کو اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا الہ العالمین. اس نکاح کو دونوں خاندانوں میں محبت کی ازدیاد کا ذریعہ بنا, دونوں خاندانوں میں دین کے عام ہونے کا ذریعہ بنا یا رب الرحیمین. اس نکاح کو حفاظت دین, اشاعت دین کا ذریعہ بنا الہ العالمین. نیک سارے اولاد نصیب فرما, نسلوں میں الہ العالمین ولایت کو جاری فرما, تقوی کو جاری فرما الہ العالمین. ان دونوں کو الہ العالمین, ان کی ازدواجی زندگی کو الہ العالمین ہر شر سے, ہر مکروہ سے محفوظ فرما الہ العالمین, ہر آفت سے, ہر بلا سے حفاظت فرما, بدناظرین کی نظر سے, شریروں کے شر سے, مفسدین کے فساد سے, حاسدین کی حسد سے ان کی حفاظت فرما الہ العالمین. غفلت سے انہیں بچا لے, غفلت سے بچا لے, غفلت سے بچا لے الہ العالمین. ان دونوں کو ذاکرین میں شامل فرما, اولیاء میں شامل فرما الہ العالمین, خدام دین میں شامل فرما یا رب الرحیمین. آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں دلہا دلہن کے لیے جو جو دعائیں فرمائی تھی وہ ان دونوں کے حق میں قبول فرما الہ العالمین. احادیث شریفہ میں دلہا دلہن کے جو اچھے اچھے اوصاف ملتے ہیں ان سے ان دونوں کو متصف فرما یا رب الرحیمین. آج آنے والوں میں سے کسی کو محروم نہ فرما, سننے والوں میں سے کسی کو محروم نہ فرما, پوری امت میں الہ العالمین دین کو عام فرما, پوری دنیا میں دین کو عام فرما الہ العالمین. گناہوں سے ایسی نفرت عطا فرما کہ الہ العالمین ہم گناہ کو دیکھ کر کے تڑپنے والے بن جائے اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین. طاعت کی توفیق عطا فرما, معاصی سے ہماری حفاظت فرما, لایانی سے ہماری حفاظت فرما اے ارحم الراحمین. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اے ارحم الراحمین. اس مجلس میں جتنے بیمار ہیں الہ العالمین, بالخصوص ہمارے موسیٰ مامو الہ العالمین اور ہمارے سلیون بھائی علی کی اہلیہ, اسی طرح الہ العالمین ہمارے احمد ماما پٹیل اور اسی طرح دوسرے جتنے بھی بیمار ہیں انہیں الہ العالمین شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما. ان کی عمروں میں, ہمارے حاجی صاحب کی عمر میں بھی الہ العالمین خوب برکت نصیب فرما الہ العالمین. ہمارے جتنے مخلصین محبین محسنین ہیں الہ العالمین ان سب کی عمروں میں, ان کی دینداری میں برکت پیدا فرما الہ العالمین. شادی کا موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے یا رب الرحیمین. چاروں خاندانوں کی اے رحم الراحمین, جتنے بھی خاندان ہیں اس شادی کے الہ العالمین, ان کے مرحومین کی بھی مغفرت فرما کر انہیں الہ العالمین آخرت کی خوشیاں نصیب فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.